ایک چھوٹی سی وضاحت، یہ ریکارڈ نہیں کیے گا، وہ یہ کہ بعض اوقات انسان کسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ مصافحہ نہیں کر سکے. ایک بزرگ میرے پاس آئے اور مجھ سے مصافحہ کرنا چاہا تو میرے ہاتھ میں کتابیں تھیں تو میں نے سیدھا ہاتھ بڑھا دیا، تو غالباً شاید ناگوار خاطر گزرا یا سمجھ نہیں سکے. کہنے لگے کہ آپ نے مصافحہ نہیں فرمایا. میں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کتابیں تھیں اس وجہ سے میں نے سیدھا ہاتھ بڑھا. کہیں گے اسلام میں شیک ہینڈ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح ہے، اسلام نے مصافحہ کا ذکر کیا ہے جس سے کینہ اور عداوت دور ہوتی ہے. لیکن اسلام میں ہاتھ ملانا بھی منع نہیں ہے. اگر کوئی شخص ہاتھ ملاتا ہے تو منع نہیں ہے، ثواب اگرچہ کہ جو روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ مصافحہ کا ہے، کہ مصافحہ یعنی صفحہ جو آپ کے ہاتھ کی ہتیلی ہے وہ دوسرے کے ہاتھ کی ہتیلی سے ٹکرائے. رسول اللہ کے بارے میں کہ جب آپ مصافحہ فرماتے تھے تو جب تک کہ سامنے والا اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچتا تھا آپ بھی نہیں کھینچتے تھے. اس حد تک باریک نکات. بہرحال غالباً شاید وہ چلے گئے. تو ذہن میں رہے کہ شیک ہینڈ کرنا بھی منع نہیں ہے. ممکن ہے کہ اس کا اب روایات میں فقہا سے پوچھا جائے کہ جناب کیا شیک ہینڈ بھی موجودہ زمانے میں مصافحہ کے زمرے میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ کیونکہ بہرحال آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں، کسی کو آبرو دے رہے ہیں، کسی کو مقام دے رہے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، حرام نہیں. جیسے شرٹ کا پہننا، ٹی شرٹ کا پہننا، ہو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، آج ہے، پینٹ شرٹ حرام نہیں ہے، پہنی جا سکتی ہے. تو اسی طرح شیک ہینڈ بھی ان جائز امور میں سے کہ جو انسان کر سکتا ہے. یہ بہر الفقہ کا کام. جس طرح کہ آج ہم جو کوئی بھی شہدا ہمارے ہیں ہم ان کو شہدا کے درجے دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ شہدا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے. ہم ارفاقاً اور ان کو توفق یا تفوق یا فوقیت دیتے ہوئے شہید کا درجہ دیتے ہیں. تو اسی طرح شیک ہینڈ کو بھی سوال کرنا چاہیے فقہا سے کہ کیا شیک ہینڈ بھی مصافحے کے زمرے میں آ سکتا. جگہ نہیں کہہ رہا ہوں، نعم البدل نہیں کہہ رہا ہوں، مصافحے کے زمرے میں آ سکتا نہیں آ سکتا؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد. کہنے لگے مولانا آپ اپنی منطق جو ہے اپنے پاس رکھے. میں نے کہا اپنی منطق نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو جو حکم دین وہ بتا رہا ہوں. میں بہرحال میں شاید مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ سمجھتے ہوں دین کو، تو وہ ان کی ثواب دی تھی، لیکن جو مجھے معلوم تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و علی محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. یہ وہ آیت ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے عہد معاویہ میں اس کی وفات سے 2 سال قبل میدان منا میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس جو آیات آپ نے تلاوت فرمائی ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ہے، سورہ توبہ کی 71ویں آیت. اگر ہم قرآن کریم میں، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے کہ قیام امام حسین علیہ السلام کے اسباب، المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے یہ ایک بہت ہی خوش آئند قدم ہے کہ یہاں پر موضوعاتی دروس کے سلسلے کو بڑھایا گیا ہے. ایک دو نقطے ان موضوعاتی دروس کے بارے میں، کہ اس سے سامعین کے ذہن پہلے سے تیار ہوتے ہیں کہ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی. یہ ہمارا میدان ہے کہ جہاں پر ہم اس موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے. موضوع آپ کے اذان میں ہے، ممکنہ سوالات آپ کے اذان میں ہیں یا مزید آپ سوچ سکتے ہیں. اور پھر مقرر بھی پہلے سے تیاری کر کے آتا ہے. خطابت کے فن تو دکھانے نہیں ہے کہ نعرے لگوا دوں اور سلوات بھجوا دوں اور آپ سے کہوں آپ یہ کر لیں وہ کر لیں. ایک سلیکٹڈ اور منتخب شدہ گفتگو ہے. روایات اور اس کے تمام آیات اور اس کے تمام نوٹس تیار کیے جاتے ہیں تاکہ ایک منتخب شدہ گفتگو اور ایک سنجیدہ گفتگو جو ہے وہ سامعین تک پہنچایا جائے. یہ وہ سلسلہ دروز ہے کہ جس نے اسلامی انقلاب ایران کی بنیادوں کو مستحکم کیا. شہید مطہری کی جو کتابیں آج آپ دیکھ رہے ہیں، سخن ہو، بیس گفتار ہو، دہ گفتار ہو، جتنے بھی تقریباً کتابیں ہیں، یہ اسلامی انقلاب سے اکثریت ان کی قبل کی ہے، 35 سال قبل. حسینی ارشاد ایک امام بارگاہ تھا کہ جہاں پر تہران میں اکثر، وہاں پہ اس کے علاوہ پورے ملک میں جہاں جہاں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے تھے وہاں پر موضوعاتی گفتگو کا سلسلہ ہوتا تھا. اس بنا پر وہ موضوعاتی دروس کا سلسلہ اس بات کا باعث بنا کہ لوگوں کے اذہان میں حقیقی اسلام کا تصور پہنچے. شاہ ایران کے طاغوتی دور میں اسلام کی حقیقی نورانیت اور آفاقیت اور جامعیت کو ان علماء نے، کہ جن میں شہید مطہری پیش تھے، اس کے علاوہ خود آیت اللہ خامنہ ای، آیت اللہ مفتح اور مفکرین جس میں ڈاکٹر علی شریعتی اور دوسرے افراد شامل تھے، ان سب نے حسینیہ ارشاد میں تقاریر کی ہیں، اور وہ تقاریر آج کتابی شکل میں اردو ترجمے کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں. اس بنا پر یہ موضوعاتی سلسلہ بہت اہمیت کا حامل ہے. گو کہ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اس کو وسعت پانی چاہیے، اس سلسلے کو یہ وسیع ہو، یہ توسیع پائے، اور کراچی کے ہر علاقے میں جو ہے وہ ہم ایک ایسی موضوعاتی دروس کا سلسلہ شروع کریں کہ سامعین پہلے سے تیار ہوں اور مقرر بھی اپنے ساتھ اپنے نوٹس لکھ کے لائے تاکہ سنجیدہ گفتگو کو پیش کیا جا سکے. اس بنا پر یہ اس سلسلے دروس کی ایک خوبی ہے، ایک حسن ہے کہ جو میں اسلامی انقلاب کی کامیابی میں جس کا کردار دیکھتا ہوں. اور الحمدللہ یہ گفتگو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، ویب سائٹ پہ بھی جاتی ہے، دوسرے ذرائع سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. وہ تفصیلات آپ کو آپ کے المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی کے جو ذمہ دار افراد ہیں وہ پہنچا دیں گے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ امر یعنی حکم دینا، بالمعروف یعنی نیکی کا، اچھائیوں کا حکم دینا. معروف کو ہماری اردو زبان میں معروف کسی اور معنی میں ہوتا ہے، جو پہچان جس کی ہو جائے، جس کی شناخت ہو جائے، جس کی شہرت ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معروف ہو گیا ہے، بھئی یہ بہت بہت معروف ہو گئے ہیں. لیکن عربی زبان میں معروف در حقیقت نیکی کو، اچھے کام کو، عقلی کام کو، منطقی کام کو، راجح کام کو. راجح کام کیا ہوتا ہے؟ راجح کام جس کو ہم ترجیح کہتے ہیں اردو میں، ترجیح دے. میں اس کام کو اس کام پہ ترجیح دینا چاہتا ہوں، دو چیزیں میرے پاس ہیں، میں اس کتاب کو ترجیح دیتا ہوں اس کتاب پر، یعنی یہ کتاب زیادہ مرجح ہے میرے نزدیک، وزن دار ہے میرے نزدیک، رجحان والی ہے میرے نزدیک، کہ میں اس باریک پتلی کتاب کو اس موٹی کتاب پہ ترجیح دینا چاہتا ہوں. راجح کام یعنی وہ کام کہ جسے ترجیح دیا جائے، عقلی کام، منطقی کام، عرفی کام، اچھا کام، نیک کام، ثواب کا کام، یہ سب معروف کے زمرے میں آتے ہیں. امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا، اچھائیوں کا، راجح کام کا، عقلی اور منطقی امور کا حکم دینا. نہیں، نون چھوٹی ہے یا دو چشمی ہے اور چھوٹی ہے، نہیں روکنے سے ہے. عن المنکر، منکر برائیوں کو، گناہوں کو، اور اس کا وسیع معنی ہے ان تمام امور کو جن سے روکا جائے، جن سے روکا گیا ہو، جو بری ہوں، جو اپنے دامن میں مفسدہ یا برائی کا پہلو رکھتی ہوں، ان کو منکر یا منکرات اس کی جمع ہے کہا جاتا ہے. امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کا حکم دینا، اور نہیں عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا. اس کو شارٹ فارم میں امر و نہی کہا جاتا ہے. امر یعنی نیکیوں کا حکم دینا، اور نہیں یعنی روکنا، امر و نہی. تو لہذا ہم اپنی گفتگو کے لیے ایک چھوٹی سی اصطلاح قائم کر لیتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہم امر و نہی کہیں گے وہاں پہ ہماری مراد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوگا. قرآن کریم میں بھی متعدد آیات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع ہے قیام امام حسین علیہ السلام کے اسباب، کہ امام حسین کے قیام کا سبب کیا تھا، وہ کیا عوامل تھے. مختلف توجیحات، تعبیریں، تفسیریں بیان کی گئی ہیں امام حسین علیہ السلام کے قیام میں مقدس سے متعلق. ان میں سے کون سی صحیح ہے، کون سی راجح ہے، کون سی زیادہ معتبر ہے، آئیے قرآن، روایات اور تاریخ کے زمرے میں ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج جو لمیٹڈ ٹائم ہے ہمارے پاس، محدود ٹائم ہے، ہم اس میں کہاں تک پہنچ پاتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. سب سے پہلی چیز یہ کہ امر بالمعروف یا امر نہی تمام ابراہیمی ادیان میں موجود رہا ہے. ضمنی طور پر اسی بات کی شرح کو بیان کرتے ہوئے، اسلام کا مقصد تربیت ہے، انسان کی تربیت ہے، یعنی انسان ناقص کو انسان کامل تک پہنچانا ہے. وہ انسان جو دنیا میں آ کے گرفتار زندگی دنیاوی ہو جاتا ہے، اس کو اٹھا کر آسمانی رفعتوں تک، بلندیوں تک، انسانی خوبیوں اور اقدار اور خدائیت تک پہنچانا ہے. یہ اسلام کا کام تربیت ہے. الحمدللہ رب العالمین، رب یعنی تربیت کرنے کے کامل. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، ولی بمانے سرپرست. سرپرستی کیوں؟ سرپرست یعنی سر کے اوپر ایک تمہارا نگہبان موجود ہے جو تمہاری مسلسل تربیت کر رہا ہے. اس کی تربیت کا انداز کیا؟ یخرجوہم من الظلمات الی النور، جو برائیوں سے، تاریکیوں سے، گناہوں سے تمہیں نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. مسلسل، یعنی یہ تربیت کا کام مسلسل ہے، ہر دور، ہر عہد، ہر زمانے میں. اسلام تربیت کے لیے، تربیت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے. اصول دین ہے، توحید ہے، تربیت، توحید عدل ہے، تربیت نبوت، تربیت امامت، تربیت قیامت، تربیت تمام چیزیں، اصول دین بھی تربیت کے لیے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف عقیدہ رکھ لیں اور کوئی گھر میں لگا دیں توحید النبوت امامت قیامت جناب مسئلہ حل ہو گیا، نہیں، تربیت ہے. بہرحال یہ پورا مفصل موضوع ہے. فروع دین، نماز تربیت، روزہ تربیت، حج تربیت، زکوٰۃ تربیت، روزہ تربیت، جہاد تربیت، خمس تربیت، تولا تربیت، تبرہ تربیت، امر بالمعروف تربیت، نہی عن المنکر تربیت. حتیٰ کہ بعض علماء نے تقلید کو بھی شامل کیا ہے کہ تقلید بھی تربیت ہی کے لیے انسان کی، کہ اس کی نماز، روزہ، جو جتنے بھی مناسک روزمرہ وہ انجام دیتا ہے، افعال انجام دیتا ہے، وہ بھی صحیح اسلامی فقہ اور شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. تو موضوع تربیت ہے. اس بنا پر تمام ابراہیمی ادیان میں امر و نہی کا کردار موجود رہا ہے. اور یہ امر و نہی ہے کہ جو در حقیقت معاشرے کو صحیح ڈگر پر لے کے چلتی ہے. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ آل عمران کی 104 آیت، 104 آیت نمبر میں ارشاد ہے، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک ایسی گروہ، ایک ایسا امت ہونا چاہیے، امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر، نیکی، بھلائی کی طرف دعوت دے. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، مسلسل وہ لوگ، مسلسل کنٹینیوسلی لوگوں کو نیکیوں کو حکم دیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کنٹینیوسلی، ایک دفعہ کہہ کے نہیں، کنٹینیوسلی برائیوں سے روکیں. جو مسلسل امر و نہی کرتا ہے، اولئک ہم المفلحون. یہ قرآن کی آیت، اور بھی متعدد آیت ہے، اس سے زیادہ میں وارد ہونا نہیں چاہتا. یہ امر بالمعروف، امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا. صرف یہ مقدماتی گفتگو ہے. انشاءاللہ کیونکہ ہمارے پاس دو دروس ہیں، ایک آج اور ایک اگلی اتوار، لہذا کچھ چیزیں اس میں مقدمتاً بیان کریں گے، اور جو جزوی سوالات ہیں وہ پھر اگلے درس کے لیے ہم رکھ چھوڑتے ہیں تاکہ وہاں پر ہم سیر حاصل گفتگو کر سکیں. لیکن پہلے مرحلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے سامنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معنی، مصداق، میدان اور اس کے احکامات جزوی طور پر ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ ہم پھر ایک بڑی بحث میں داخل ہو سکیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. رسول اللہ سے روایت ہے، کنز العمال حدیث نمبر 5564، من امر بالمعروف و نہا عن المنکر، جس نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، ہوا خلیفۃ اللہ فی الارض و خلیفۃ کتابہ و خلیفۃ رسولہ، وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، وہ زمین پر خدا کی کتاب کا خلیفہ ہے جانشین ہے، اور وہ زمین پر اس کے رسول کا جانشین ہے۔ خلیفہ کا لفظ ہے، نائب کا لفظ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ نائب امام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب امام خامنہ کو آپ نائب امام کیوں کہتے ہیں، یہاں تو خلیفہ کا لفظ ہے۔ بس نیابت یا خلافت ایک عمومی ہوتی ہے، خصوصی ہوتی ہے۔ خصوصی وہ ایک بائی نیم نام لے کے جن کو مقرر کیا گیا، 12 ائمہ ہوں گے، 12 ائمہ کے بعد 4 نائب خاص ہیں، اس کے بعد نیابت عامہ یا خلافت عامہ ہے جو علماء کے زمرے میں آتی ہے۔ جس نے امر بالمعروف کیا نہیں علی منکر کیا، وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی کتاب کا خلیفہ ہے، اور اس کے رسول کا خلیفہ۔ یہ بار بار تکرار تاکید کے لیے، وائلہ عربی زبان کا مزاج یہ نہیں ہے کہ بار بار خلیفہ لفظ استعمال کیا جائے، جیسے کہ میتھ میں ہوتا ہے کہ کامن چیزوں کو بریکٹ سے باہر رکھ کر ان کامن چیزوں کو بریکٹ کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی ہوتا ہے، واو کے ذریعے سے اور کے ذریعے سے۔ میں کہوں علی آیا اور محمد آیا اور جعفر آیا، یہ اور علی آیا محمد آیا 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 کی تکرار کلام کو تولا نہیں بناتی ہے، سننے والوں کو ناگوار گزرتا ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ مختصر مفید جامع ہونا چاہیے۔ علی محمد جعفر آئے، ختم ہو گئی بات، آپ سمجھ گئے۔ بار بار کہوں گا آئے آئے آگے، کتنی دفعہ آئے بھائی؟ یہ جو بار بار تکرار ہو رہی ہے، خلیفۃ اللہ فی ارض ہی و خلیفۃ کتاب ہی و خلیفۃ رسول ہی، یہ تکرار تاکید کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ کا نعوذ باللہ موڈ انہوں نے کہا چلو خلیفہ کو 3 دفعہ بیان کر دوں نعوذ باللہ، نہیں۔ امام باقر فرماتے ہیں من مشا الی سلطان جائر، جو سلطان جائر ظالم حکمراں کے پاس جائے، فامرہ بتقوی اللہ، اسے اللہ کے تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دے، وہ خوفہ، اسے ڈرائے اللہ کے حکم کے مطابق حکم نہ کرنے کی بنا پر، ووعدہ، اور اسے نواز و نصیحت کرے، کان لہ مثل اجر الثقلین ومن الجن والانس مثل اعمالہم، تو اسے ثقلین جن و انس کے اعمال کے برابر اور تعداد کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا۔ امام باقر کا فرمان ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، خلقان من خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سے دو مخلوق ہیں، عز و جل۔ دیکھیے روایات میں جہاں پر بھی عز و جل کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پہ خاص معنی مرادہ ائمہ کا، ہر جگہ عز و جل یا جل شانوں کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے، خاص مقامات پر۔ یہاں پر امام نے کہا خلقان من خلق اللہ ہے عز و جل، اللہ عز و جل یعنی جس کی عزت و جلالت ہے، فمن نصرهما عزه اللہ، جس نے ان دونوں کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی مدد کی، اس کو اللہ عزہ اللہ، اللہ عزت دے گا، اور جس نے ان دونوں کو ذلیل کیا، چھوڑ دیا، خدا عزہ وجل اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر وہ جو تربیت کی بات میں کہہ رہا تھا، وہ یہاں پر امام علی کی ایک روایت موجود ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ غرر الحکم میں یہ روایت موجود ہے، غایت الدین الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، دین کی غایت، غرض، مقصد اور آنے کا سبب یہ ہے، کیا ہے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ کتاب میزان الحکمہ ہے، اس میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر، یہ عربی میں ہے، 1943، باب نمبر 2689، 2689، 2689، حدیث نمبر 12713، امام محمد باقر فرماتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر انبیاء کا راستہ، میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اور صالحین کا طریقہ کار ہے، ان کا راستہ ہے، فریضۃ عظیمہ، یہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کے ذریعے سے فرائض پورے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے مذاہب جگہ پاتے ہیں، قائم ہوتے ہیں، بنیادیں مستحکم ہوتی ہیں، اور تمہاری تجارت جو ہے وہ مطمئن ہوتی ہے، اور حقوق لوٹائے جاتے ہیں، زمین آباد ہوتی ہے، دشمنوں سے انصاف کا سلوک کیا جاتا ہے۔
پھر امام حسین فرماتے ہیں وہی خطبہ کہ جس کی جانب میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، میدان منا میں امام حسین کا خطبہ عہد معاویہ میں اس کی وفات سے 2 سال قبل، یعنی 58 ہجری 58 سن ہجری میں امام نے میدان منا میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے خواص سے، علماء سے، مفکرین سے. وہ فرماتے ہیں اعتبرو، یعنی عبرت لو اے لوگوں کہ جو اللہ نے تمہیں نصیحت کی ہے اپنے دوستوں کو، اپنے اولیاء کو، کیا فرمائے وہ آیت المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. مومن مرد، مومن عورتیں، ایک مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، سرپرست ہیں، دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں، انہیں عن المنکر کرتے ہیں. فبدا اللہ بالامر بالمعروف والنهی عن المنکر فریضۃ منہ، اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے امر بالمعروف کے ذریعے سے، نیکی کے حکم ذریعے سے، اور نہیں عن المنکر بھی ایک اس میں سے فریضہ ہے. اور فرماتے ہیں اب یہ دیکھیں وَإِذَا اُدِّيَتْ وَقِيمَتْ، اگر یہ فریضہ یعنی امر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر نہی، ادا ہو جائے، قائم ہو جائے، استقامت الفرائض کلھا ہینھا وصابھا، تو تمام احکام اسلامی خواہ وہ آسان ہو یا مشکل ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہوں، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، کسی بھی نوعیت کے، وہ قائم ہو جائیں گے، وہ نفاذ پا جائیں گے، ان کا نفاذ ہو جائے گا. وَذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ دَعَوْا إِلَى الْإِسْلَامِ، جان لو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسلام کی جانب دعوت ہے. اور پھر امام نے اس کی تشریح بیان کی ہے. یہ در حقیقت بتانا چاہتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا در حقیقت میدان کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کہ جو اس کی مدد کرے گا اللہ اسے عزت دے گا، جو انہیں چھوڑ دے گا اللہ اسے ذلیل رسوا کر دے گا. معنی بھی بیان کر دیا. اس کے درجات ہیں، یعنی انفرادی نوعیت کا ہوتا ہے، اجتماعی نوعیت کا ہوتا ہے، سیاسی نوعیت کا ہوتا ہے، اور حکومتی نوعیت کا ہوتا ہے. مختلف اور بھی اس کی برانچز ہو سکتی ہیں، شاخیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ سب کی مجموعی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا کہنا کافی ہے کہ مختلف سطوحات ہو سکتی ہیں، مراتب ہو سکتے ہیں، منازل ہو سکتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے اپنے سفر کا آغاز کر رہے تھے تو محمد ابن حنفیہ کے نام ھذا ما اوصاه علی ابن الحسین الی اخیه محمد ابن حنفیہ کہہ کر امام نے یہ وصیت تحریر کی تھی. اس پہ کہا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی، میں ظلم و فساد، بربریت اور شان و شوکت حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اس لیے نکلا ہوں، میرے قیام کا مقصد صرف اور صرف یہ، انما صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کوشش کروں، کوشش کروں، طلب کروں. طلب یعنی کوشش کے معنی میں ہے. وہ سیر و بصیرت جدی ہوا بھی، اور میں اپنے جد اور اپنے والد کی سیرت اور نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہوں امر و نہی کر کے. وہ ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، اور میں چاہتا ہوں کہ برائیوں سے روکوں اور نیکیوں کو حکم دوں اور برائیوں سے روکوں. یہ امام حسین نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا. اس بنا پر واضح طور پر موجود ہے. اور ایک اور حدیث اکثر جو ہم لوگ کتراتے ہیں کہ ہمیں، ہم کہیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہم رسوا ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے آپ کو کیا پڑھی ہے. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں رسول اللہ سے ہے، اور یہ روایت الکافی میں ہے، اصول کافی میں موجود ہے. یہ روایت عجیب ہے. رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ عز و جل، یہاں پہ بھی عز و جل، دیکھیے جہاں پر عظمت، شان، شوکت کو مراد ہوتی ہے وہاں پہ عز و جل کا لفظ استعمال آتا ہے. لِيَبْغَضَ الْمُؤْمِنَ الضَّعِيفِ، خدا اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا. بغض، یعنی بغض اردو معنی میں نہیں ہے، یہاں پر بغض رکھنا، کینہ، عداوت رکھنا، یعنی اللہ اس شخص سے یعنی دشمنی رکھتا ہے، یوں کہوں زیادہ بہتر ہے. یہی بغض جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرہ کے بارے میں بھی جو روایت رسول اللہ کی ان اللہ لا یغضب، غضبناک ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے یعنی اس پہ غصہ کرتا ہے، غصے کا معنی منفی، اس لیے غصے کا، غضبناک ہوتا ہے. ان اللہ عز و جل، اللہ غضبناک اس مومن کمزور پر، الذی لا دین له، جس کو کوئی دین نہیں، مومن بھی ہو دین بھی نہیں. تو اصحاب نے پوچھا فقیل یا رسول اللہ وما المومن الذی لا دین له، یہ کیسا مومن ہے کہ مومن بھی ہو دین بھی نہیں ہے؟ عجیب بات آپ نے بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں الذی لا ینہا عن المنکر، جو لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا. نام کا تو مومن ہے، ٹیگ تو لگا ہوا ہے، میڈل تو ڈالا ہوا ہے ایمان کا مومن کا، لیکن اس کا دین نہیں ہے. وہی تربیت والی بات جس کو میں نے پہلے کہا، غایت الدین امیل مومنین فرمائے، غایت الدین الامر بالمعروف و نہی عن المنکر. دین کی غایت ہی تربیت کرے، تربیت کے لیے یہ اچھائیوں کو حکم دے، یہ برائیوں سے روکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس بنا پر یہ امر بالمعروف ہے، اور اس کے لیے امام حسین. اب انفرادی نوعیت کا ہوتا ہے، دوست دوست کو، سہلی سہلی کو، عورت عورت کو، مرد مرد کو، چھوٹا بڑے کو، بڑے چھوٹے کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، واعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہے، یا امر بالمعروف کرنا چاہتا ہے، اس کے احکام موجود ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اوپر آیت اللہ محسن قرائتی کی کتاب موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجئے. اس میں آپ کو تفصیل سے اجتماعی سطح پر بہت سارے احکام مل جائیں گے. ایک کتاب امام حسین دلربائے قلوب ہے، جس کو آیت اللہ خامنہ نے امام حسین کی سیرت سے متعلق جو خطبات تھے اس کو جمع کر کے اس بندے حقین اس کا ترجمہ کیا تھا. یہ بظاہر ختم ہو چکی کتاب، لیکن اگر مومنین تعاون کرے تو اس کتاب کو بھی دوبارہ چھپایا جا سکتا ہے. اس میں تفصیل کے ساتھ رہبر معظم نے جائزہ لیا ہے کہ امام حسین کی سیرت کا کیا مقصد تھا، ان کے قیام کا کیا مقصد تھا، کربلا کا کیا مقصد تھا. ایک کتاب یہ ہے، اور بھی کچھ کتابیں اس میرے ذہن میں ہیں. بہرحال فہرست طولانی ہو جائے گی اور ہمیں اپنے موضوع تک بھی پہنچنا ہے، اور اس لیے میں نے کہا کہ میں بہت آرام آرام سے لے کے چل رہا ہوں تاکہ ہم کچھ مقدماتی گفتگو کر کے پھر اصل منزل میں اور اصل مرحلے میں اور اصل میدان میں داخل ہوں، تو ہمارے لیے سوال کرنا، ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہ امر بالمعروف ہے، یہ دین کا مقصد ہے، اسے اصلاح دین ہے، اس سے تمام احکامات اسلامیہ جو ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں، قائم ہوتے ہیں، اور یہ دین کی مراد ہے، غایت ہے، غرض ہے. جو ان کی مدد کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا، جو ان کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا. جو امر بالمعروف نہیں کرتا یا نہی عن المنکر نہیں کرتا، روایت کے مطابق نہی عن المنکر نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں ہے. نام کا مومن ہو سکتا ہے لیکن کام کا مومن نہیں ہو سکتا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب آئیے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں. باعث صاحب اپنی گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں، اگر یہاں تک گفتگو واضح ہو گئی ہے تو اب اس کی شرائط بھی ہیں. بہرحال شرائط بہت ساری ہیں، اور جن کو ضمنی طور پر آج بھی ہم ذکر کریں گے، اور اگلے آنے والے درس میں بھی اس کا ذکر کیا جائے گا، تاکہ ہم تفصیل کے ساتھ مفصل انداز سے جو ہے اس پہ روشنی ڈال سکیں. امام حسین علیہ السلام واضح طور فرما چکے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی، جد کی، امت کی اصلاح کی کوشش کے لیے. کوشش، یہاں پہ جو طلب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ طلب کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بات ہم پر حجت ہو جائے. دیکھیے، کسی کو صحیح کرنا، صحیح بنانا واجب ہے، لیکن یہ اس کے لیے نہیں کہا کہ صدام حسین بن جائیں، طالبان بن جائیں، ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں، گاڑی رکھتے ہو تو رکھو ورنہ ظلم و تشدد ہوگا، پردہ کرتی ہو تو کرو ورنہ ظلم و تشدد ہوگا. بہت ساری چیزیں اس زمرے میں آ سکتی ہیں. نہیں، طلب الاصلاح یعنی میں اصلاح کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے میں کامیاب ہوں، ممکن ہے میں کامیاب نہ ہوں. کیا رسول اللہ روئے زمین پر تمام کافروں مشرکوں کو، تمام جو ادیان و مکاتب کے افراد تھے ان کو مسلمان بنا سکے؟ نہیں. ایک محدود سطح پر آپ کی حکومت اسلامی قائم تھی، وہاں پہ آپ نے اسلام کی تعلیمات پہنچائیں، پھر آپ کے جانشینوں نے اس حکم کو، اس پیغام کو، اس دین کو، اس مذہب کو، اس نورانیت کو، ہدایت کو آگے تک پہنچایا. یہ لطلب الاصلاح حجت ہے ہمارے لیے، کوشش کریں، اپنی کوشش کریں. یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ٹرائی کروں گا، بھائی تم کل آ جانا، میں ٹرائی کروں گا، یہ ٹرائی کا مطلب یہ کہ دوسرے کو ٹوپی پہنانا ہے معذرت کے ساتھ، دیکھوں گا. آپ کہتے دیکھوں گا، ٹرائی کوشش کے معنی میں نہیں ہے. ہمارے یہاں لفظ انگلش یہ جو ہے ٹرائی، کوشش کرنا، یہ ہمارے یہاں اردو میں دیکھنے کے معنی میں دیکھیں گے جناب، ये जद्दोजहद के माना में नहीं है, स्ट्रगल के माना में नहीं, ट्राई करेंगे जनाब, करके देखें शायद। लिहाजा यहां पे इमाम हुसैन ये कह रहे हैं ले तलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी, ये नहीं कह के ले इस्लाह फी उम्मत, मैं इस्लाह के लिए निकल रहा हूं, कुछ भी हो जाए मैंने इस्लाह करके वापस लौटना है, नहीं। सियासी जुग्राफिया, सियासी और हुकूमती सतह पर अंजाम देने की, ख्वाह कामयाब हूं ख्वाह कामयाब ना हूं, यानी ये बहुत ही बारीक नुकता है, इस पर बहुत कम गुफ्तगु की गई है, या अगर की गई है तो बहुत ही ऐसे पैराए में कि जो आम फहम नहीं था। ले तलब इस्लाह यानी कोशिश करना है, ये कोशिश करना हमारी कोशिश करने और ट्राई के माना में नहीं है, ये कोशिश इमाम की कोशिश है, संजीदा कोशिश, मंतकी और अकली कोशिश, तमाम पहलुओं जावियों एंगल्स जवानी पर निगाह रखने के बाद कोशिश। ऐसे नहीं कि इमाम नाउज़ुबिल्लाह हमारी तरह जैसे हम उठते हैं और जनाब कहते हैं ये काम कर लेंगे वो काम कर लेंगे, नहीं। इमाम जब कोई काम अंजाम देना चाहता है तो फिर उसके तमाम जवानी पे निगाह करता है, सोचता है, अकल है। ज़मामुद्दीन अल इमाम ज़मामुद्दीन, इमाम रज़ा फरमाते हैं इमामत ज़माम दीन है, दीन की लगाम है, दीन का स्ट्रेनिंग है, दीन का फरमान है जिसको चलाया जाता है। आप हैंडल को राइट मोड़ेंगे आपके पहिए जो हैं गाड़ी के राइट पे मुड़ जाएंगे, आप लेफ्ट मोड़ेंगे तो फिर आपके पहिए लेफ्ट की जाने मुड़ जाएंगे। जीन की गाड़ी को चलाना इमाम का काम है, फिर जाहिर बात है जब इमाम कोई काम करेगा तो संजीदा काम होगा, अकली और मंतकी काम होगा। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। ले तलब इस्लाह यानी कोशिश करूंगा मैं, अपनी कोशिश, पूरी कोशिश, भरपूर कोशिश। यहां पर मुअर्रिखीन और मुफक्किरीन ने इमाम के दो मकसद बयान किए हैं, बस यहीं तो गुफ्तगू रखूंगा। और मुझे कहा था कि 40 मिनट, तो मेरे ख्याल से एक ये कैमरे वाले सही बता सकें कितनी देर हुई है, कितने 30 मिनट 10 मिनट मेरे ख्याल से, मैं वही कहने वाला था 10 से 11 मिनट का वक्त है मेरे पास, क्योंकि उन्होंने कहा उसके बाद सवालात भी हैं। दो मकसद बयान किए हैं इमाम के, यानी इमाम के क़याम का मकसद क्या था, क्यों इमाम हुसैन निकले थे। कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत के लिए निकले थे, इख्तदार के लिए निकले थे, गवर्नमेंट पर कब्जा करना चाहते थे, और कुछ लोग कहते नहीं शहीद होने के लिए। इन दोनों के अपने अपने दलाइल हैं, इन्होंने मफरूजों को बयान किया है, सवालात को बयान करके से जवाब दिया है। यहां पर हम इन पर नग्ज करेंगे, इनको रद्द करेंगे, इनका जवाब देंगे, इनको बातिल करार देंगे कि इमाम का मकसद ही नहीं था। पहली बात यह कि दीन का मिजाज नहीं है कि वो कताल करके हुकूमत पर कब्जा करे। अंबिया का मकसद कताल करके, जंग करके, खून बहाकर इख्तदार को, लफ्ज़ इख्तदार, हुकूमत, गवर्नमेंट, सल्तनत, ममलिकत पर कब्जा नहीं था, दीन का मिजाज नहीं, ना किसी दीन का मिजाज रहा है, एक बात ये, ना आइम्मा का मिजाज ये था, ना रसूलुल्लाह का मिजाज ये था। हाँ, अगर तारीख में हमें कहीं कताल नज़र आता है, जंग नज़र आती है, कहीं हमें जद्दोजहद, खूनी जद्दोजहद नज़र आती है, तो उसके बहरहाल अलग असबाब है। उनकी तरफ इशारा करता हुआ कि जब अम्बिया अलैहिस्सलाम या आइम्मा ये देखते थे कि अब वाज़ो नसीहत से काम नहीं चलने वाला, अम्र बिल मारूफ नहीं अल मुनकर जो ज़बानी और कलामी है, अमल से है, उससे मसला हल होने वाला नहीं है, तो फिर मजबूरन इकदाम करते थे ताकि इस रास्ते को हटाया जाए। मिसाल के तौर पर सादी सुनत, आप घर आ रहे हैं, घर के रास्ते में एक झाड़ी है, आपने उस झाड़ी को हटा दिया, फिर दूसरे दिन आप आए, आपने देखा फिर वो झाड़ी का जो है वो एक शाख और सामने आई, आपने फिर हटा दिया हाथ से तोड़ के। लेकिन अगर आप देखिए कि पूरा ही एक दरख्त उगाया है तो वहाँ पर हाथ से नहीं तोड़ेंगे आप, बल्कि उसको कलाकामा करेंगे, उसको जड़ से काटने की कोशिश करेंगे, जड़ से निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि ऐसा नहीं हो कि ऊपर से तो काट दें, जड़ रह जाए, कुछ दिन बाद दोबारा ये झाड़ीदार कांटा जो है दोबारा सामने आ जाएगा। लिहाजा वहाँ पे आप मजबूर होते हैं इकदाम करने के लिए, जड़ से निकाल दिया जाए ताकि हमेशा हमेशा के लिए खसकम जहाँ पाक पाला वाली सूरत हाल आ जाए। انبیاء کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جہاں پر واعظ و نصیحت سے، اخلاقیات سے، پیار و محبت سے، امر بالمعروف سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ قیام کرتے تھے. حضرت موسیٰ کا قیام اسی لیے تھا، حضرت ابراہیم کا قیام اسی لیے تھا، حضرت نوح کا قیام اسی لیے تھا. قیام کی شکلیں مختلف ہیں. یہاں حضرت موسیٰ نے جو قیام کیا وہ دوسری نوعیت کا تھا، حضرت عیسیٰ نے جو قیام کیا وہ دوسری نوعیت کا تھا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا قیام، مختلف انبیاء کے قیام مختلف نوعیت کا تھا. بہرحال یہ خود ایک جاذب اور جالب موضوع ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے قیام کی نوعیت اور صورتحال کو ہم قرآن کی نگاہ سے جائزہ لیں. یہ خود ایک دلچسپ موضوع ہے. قرآنی قصے بھی اس میں آئیں گے، دلچسپ بھی آئے گی. اور جو آج کل جو ہمارے یہاں دفاع کا موضوع کہ اپنا دفاع کرنا واجب ہے، خود بخود اس زمرے میں یہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. آخری اقدام ہوتا تھا، جیسے ایک ڈاکٹر کوشش کرتا ہے کڑوی گولی دے کر، کیپسول دے کر، انجیکشن لگا کر، چھوٹا موٹا چیرہ لگا کر جو ہے وہ اس بیماری کو، ناسور کو، زخم کو ٹھیک کر دے. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں بے سود ہیں، لا حاصل ہیں، تو وہ پھر بڑے آپریشن کے لیے یا کبھی کبھی اس عضو کو کاٹنے کے لیے انجام دیتا ہے. لہذا بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ کینسر پھیل جائے گا، زہر پھیل جائے گا، تو اس عضو کو، اس پارٹ آف باڈی کو کاٹ دیا جاتا ہے. وہ بہت آخری حل ہے. آئمہ کی کوشش بھی یہی تھی، اہل بیت کی کوشش بھی، تمام انبیاء کی کوشش یہی تھی کہ اس طریقے سے امر بالمعروف کو انجام دیا جائے تاکہ اختتام جو ہے وہ خون پر، جنگ پر نہ ہو. اور یہی وجہ ہے رسول اللہ کی کامیابی کے لیے کہ بہت کم قربانیاں دے کر، بہت کم کافروں کو قتل کر کے، فنار کر کے آپ نے ایک حکومت اسلامی کو قائم کیا. بہرحال ایک پوری بحث ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. امام حسین کے اسباب کسی نے کہا کہ اقتدار کے لیے تھے. اگر آپ کے اس مفروضے کو مان لے، دیکھیے ہاں، ایک ضمنی بات، ایک تو بات میں نے وہ کہہ دی، ایک سوال کے جواب، کیا آئمہ انبیاء اقتدار کے لیے جنگ کرتے تھے؟ نہیں. اقتدار کو کچھ تو کشتار کے ذریعے سے، جنگ کے ذریعے سے حاصل کرنا آئمہ کا، دین کا اور انبیاء کے مزاج نہیں رہا ہے. اقتدار، لفظ اقتدار، حکومت، گورنمنٹ، سلطنت، مملکت، یہ ذہن میں رکھیے گا، مزاج نہیں. دوسری چیز یہ کہ جب آپ یہ دیکھتے تھے کہ آپ کے پاس اسباب آ گئے، حجت تمام ہو گئی ہے، تو پھر آپ گورنمنٹ کو بھی، اقتدار کو بھی حاصل کرتے تھے اور پھر اس پہ پوری طرح اپنی گرفت میں لے کر اس کو، احکام دین کو نافذ کرتے تھے. رسول اللہ کے زمانے میں جب مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، آپ اسلامی معاشرے کے سربراہ قرار پائے، پھر آپ نے پورے تن من دھن کے ساتھ اسلامی احکام کو نافذ کیا جہاں تک آپ سے ہو سکا، جتنا ہو سکا. امام علی کے زمانے میں دیکھیے، خلیفہ بلا فضل ہیں، خلافت نہیں ملی، 25 سال سکوت، لیکن جب خلافت ملی، ظاہری اقتدار ملا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، امام اقتدار کا محتاج نہیں ہوتا ہے، امام لوگوں کی بیعت کا محتاج نہیں. تو کہ لوگ بیعت کریں گے تو امام امام بنے گا، نہیں، اقتدار کا محتاج نہیں ہے، امام امام ہے. یہ ذہن میں رہے بات. یہ بھی بہرحال ایک الگ موضوع. تو پھر امام علی 25 سال تک بحیثیت امام، امام جن والانس کیا کرتے رہے؟ خب امام علی کا وہ کام جو 25 سال سکوت کی حالت میں خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ نے انجام دیا، کیا ہمارے لیے حجت نہیں ہے؟ حجت ہے. اسی طریقے سے جیسے ظاہری خلافت کے ملنے کے بعد، حکومت پر اپنی گرفت جمانے کے بعد، آپ کا عمل ہمارے لیے حجت تھا. امام کا ہر عمل ہمارے لیے حجت ہے، یہ ذہن میں رکھیے کے بعد. لہٰذا 25 سال میں جو کچھ بھی کیا وہ بھی حجت ہے، اور جو آپ نے اپنی ظاہری خلافت کے زمانے میں وہ بھی حجت ہے. امام حسین علیہ السلام اگر حکومت کے اقتدار کے لیے نکلے تھے، تو کوئی بھی عاقل انسان جو حکومت تک پہنچنا چاہتا ہے، ظاہر بات ہے حکومت تک پہنچنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو جدوجہد، اسٹرگل کرنی پڑے گی نا، کہیں نہ کہیں تو خون دینا پڑے گا، زخم کھانا پڑے گا، زخم لگانا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ حلوہ ہے پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دے دیا جائے، جناب آئیں اقتدار آپ لے لیجئے، کل کوئی اور کھڑا ہوگا اس کو دے دیا جائے گا. نہیں، اسٹرگل تو کرنی پڑے گی نا. ایک عقل مند انسان اقتدار تک پہنچنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. کہاں تک کرتا ہے؟ جب تک وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، پوسیبل ہے، ممکن ہے، مل جائے گا وہ کوشش کرتا ہے. لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے اپنے تجزیے اپنے تجربات کی بنا پر یا حالات و واقعات کی بنا پر کہ جناب اب اقتدار ملنا مجھے مشکل ہے, تو وہ اپنی اسٹرگل روک دیتا ہے. آپ بس نکلی جا رہی ہے, آپ بھی پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں, جناب میں اپنے آفس کالج ملازمت کے لیے پہنچ جاؤں. جب آپ دیکھتے ہیں آپ بس کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے, تو آپ اپنی تگودوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اگلی بس کا انتظار کرتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ بھاگتے بھاگتے جو ہے وہ آپ اپنے آفس پہنچ جاتے ہیں. عقل مند انسان یہ کہتا ہے جانا یہ بس نہیں چلیں دوسری بس. تو جب امکانات اور وسائل زمانہ اور شرائط کنڈیشن ساتھ نہ دیں تو عقل مند انسان روک دیتا ہے. تو کیا امام حسین ایسے ہی تھے کہ انہوں نے کہا جانا اقتدار یہ نکلتے ہیں, اور جب دیکھا کہ جناب اب اقتدار نہیں ہے, یعنی ان کے مفروضے بتا رہا ہوں, امام نے کہا شرمندگی سے بچنے کے لیے میں شہید ہو جاتا ہوں, اب میں مدینے کیا جاؤں گا, میں تو کہہ کے آیا ہوں میں تو حکومت کے لیے جا رہا ہوں. یہ نہیں ان کا مفروض ہے جو کہتے ہیں اقتدار اور کرسی کے لیے امام گئے تھے. خوب یہ بھی غلط ہے. یعنی ایک عقل مند انسان کہ جن کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں, اس کے لیے بعید ہے کہ وہ ایک ایسے امر کے لیے قیام کرے. بالفرض آپ کی بات صحیح ہو, جناب فلاں فلاں تاریخ میں آپ نے امام حسین کا مقصد یہ بیان کیا ہے قیام کا کہ امام اقتدار و کرسی کے لیے, اگر آپ کے مفروضے کو صحیح مان لیا جائے تو امام وہاں تک جاتے جہاں تک عقل کہتی ہے. لیکن دیکھا جب عقل یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اب گھر گئے ہو, اب تمہیں روک لیا گیا ہے, تمہارا راستہ کربلا کی طرف موڑ دیا گیا ہے, کوفے نہیں جانے دیا جا رہا, 30,000 کا لشکر ہے, 9 محرم ہے, 2 محرم سے 9 محرم ہو گئی, مسلسل قافلے آ رہے ہیں, ایک کم سے کم تعداد 30,000 بیان کی گئی ہے, 7 محرم سے علی الظاہر پانی بند کر دیا گیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک عقل مند آدمی کے لیے اندیا ہے, نوشتے دیوار میں واپس آ جاتا, امام بھی واپس آ جاتے, لیکن ایسا نہیں ہے. لہذا یہ مفروضہ باطل ہے کہ امام اقتدار کے لیے گئے تھے. ہاں امام جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے اس مقصد کے حصول میں دو نتیجے تھے, یا اقتدار مل جاتا یا شہادت مل جاتی, یا آپ کامیاب ہو جاتے اقتدار آپ کو مل جاتا اور آپ اسلامی حکومت بنا لیتے, یا آپ شہید ہو جاتے. دوسرا مقصد لوگوں نے جو بیان کیا ہے, بس یہ آخری نقطہ, 2 منٹ کی زحمت اور ہے, وقت تمام ہو گیا. دوسرا جو نظریہ بیان کیا امام حسین علیہ السلام کے قیام کو, وہ ہے شہید ہونا, اور یہ ہمارے یہاں بھی ہے, اور اس کو ہمارے شعرا نے بھی بیان کیا, امام کا مقصد صرف شہید ہونا تھا, ہرگز نہیں. امام کا مقصد شہید ہونا نہیں تھا. اسلام میں, دین میں, قرآن میں, شریعت میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے جاؤ اور بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی سبب کے جاؤ شہید ہو جاؤ, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسلام میں کہ بغیر مقصد کے انسان شہید ہو جائے, اپنی جان کو ہدر دے دے, ضائع کر دے, ہرگز نہیں. شہادت کا جو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اگلے لیکچر میں میں اس کو واضح کروں گا, شہادت ایک مقدس امر ہے, شہید کیا ہوتا ہے اس پہ بھی ضمنی طور پر ہم روشنی ڈالیں گے. لیکن فلسفہ قیام امام حسین, دوسروں نے کہا کہ شہادت, امام حسین صرف شہید ہونے کے لیے آئے تھے, شہادت چاہتے تھے. خوب یہ شہادت چاہتے تھے تو مدینے میں کیوں نہیں امام حسین نے قیام کیا؟ کیوں حضرت عباس سے کہا تھا کہ میں دارالمارا جا رہا ہوں مروان کے سامنے, جب میری آواز بلند ہو تو تم لوگ تلوار لے کر بنی ہاشم کے ساتھ آ جانا. یہ واقعات موجود ہیں نا مدینے میں, جب امام کے ڈائلاگ ہوئے حاکم وقت سے مروان سے, تو کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا. امام نے کہا کہ اگر میری آواز اونچی ہو جائے تو تم تلوار لے کے آ جانا. امام حسین کا مقصد اگر شہادت تھا تو وہاں پہ امام حسین شہید ہو جاتے, نہیں وہاں پہ کہا کہ نہیں آ جانا. یا آپ کے ڈائلاگ گلی میں ہوئے, اگلے دن پھر وہ ملا, پھر اس نے کہا, امام نے کہا ہم بھی دیکھتے ہوں تم بھی دیکھو, تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار سے مراد ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں بیٹھے, ننتظر ہو, یعنی ہم بھی دیکھیں گے کون اقتدار اور اس خلافت اسلامی کے لیے کون موضوع اور مناسب ہے. اور اگر امام حسین کا مقصد صرف شہید ہونا ہوتا تو امام حسین کربلا میں آ بھی گئے تھے, لے آئے تھے چلے. اگر مقصد شہید ہو, امام حسین آتے اور کہتے جناب میرا سینہ حاضر ہے آپ مجھے شہید کر دیجئے, کیا امام حسین جیسی عقل مند ترین ہستی, عقل کل جیسی ہستی سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کربلا میں جائیں شہید ہو جائیں بغیر کسی سبب اور وجہ کے, بغیر کوئی کام اور ڈیوٹی انجام دیے؟ ہرگز نہیں. خوب اگر مقصد یہ ہوتا امام کہتا بھائی مجھے شہید کر دو, یہ 2 محرم سے 9 محرم پھر ایک رات کی مہلت مانگنا, اور پھر اگلے اور اسی دوران آپ نے خیام کو جس انداز سے ایک ہلال یہ کر یہ منحنی شکل میں قائم کیا تھا. یہ حکمت عملی امام حسین کی حکمت عملی جنگی حکمت عملی کی تو ہم بیان ہی نہیں کرتے. یہ سب متضاد ہیں اس نظریے سے جو کہتے ہیں امام حسین کا مقصد شہید ہونا تھا. ہرگز نہیں. کسی حد تک اس کی تائید کی جا سکتی لیکن کلی طور پر مجموعی طور پر 100% اس کی تائید حاصل نہیں. امام کا عمل اس چیز کے مخالف ہے. کیسے؟ صرف دو تین نقطوں میں, وقت پورا ہو گیا, سوالات کا سیشن ہے. قلب لشکر میمنہ اور میسرہ بنانا یہ کیا ہے؟ رائٹ ونگ لیفٹ ونگ سینٹرل کمانڈ اور پھر سب کا سالار حضرت عباس کو قرار دینا. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ مختلف بٹالینس بنائی جاتی تھی, مختلف حصے, کہ جناب پہلے یہ پھر یہ پھر یہ. اگر ایسا ہو تو ایسا نہیں تھا کہ سب کو نعوذ باللہ امام حسین سب کو ایک ساتھ کہتے تھے جاؤ لڑو اور ختم ہو جاؤ. ہمارا مقصد تو شہید ہونا ہے. کہتے تھے جاؤ حملہ کرو سب ایک ساتھ, ایک ایک کر کے کیوں, یہ دو دو کر کے افراد کیوں گئے ہیں. یہ سب حکمت عملی ہے امام کی. امام معصوم ہے, عقل کل ہے, زمام دین ہے. دین خدا کا نمائندہ ہے, حکیم خدا کا حکیم نمائندہ ہے, عقل مند ترین انسان ہے. کوئی کم ابس بیکار لغو لہب انجام کبھی نہیں دے سکتا امام. حتیٰ کہ عقلی تقاضوں سے ہٹ کر بھی کوئی کام انجام نہیں دے سکتا امام. تو پھر یہ کہنے کہ امام سے شہید ہونے گئے تھے, یہ غلط ہے. یہ قلب لشکر کیوں بنایا, میمنہ کیوں بنایا, رائٹ ونگ لیفٹ ونگ سینٹرل کمانڈ کیوں تھی؟ پھر یہ جو کرو کی شکل میں آپ نے خیام کو بنایا, کیونکہ اگر ہوتا یہ تھا کہ اگر تیر مارا جاتا, اگر 10 خیمے لگے تو کپڑے کے ہوتے تھے وہ, تو ایک خیمہ پہ تیر لگے گا تو وہ کئی خیموں تک جائے گا, کئی افراد کو زخمی کر سکتا ہے. کرو میں بنانے کی وجہ یہ تھی کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو تیر جو ہے وہ ایک یا زیادہ دو خیموں کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے, تیسرے اور چوتھے خیموں تک وہ نقصان نہ پہنچے. یہ حکمت عملی تھی جنگی, یہ اسٹریٹجی تھی امام کی. یہ سب ڈھکی چھپی بھی رہ جاتی ہیں. امام شہید ہونا نہیں کہتے. امام جس مقصد کو انجام دینا چاہتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ امر بالمعروف کیا جائے, جس کو اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کروں گا. دو نتیجے تھے, یا اقتدار یا شہادت, یا ظاہری حکومت یا شہادت. اگر امام کامیاب ہو جاتے تو اسلامی حکومت کے سربراہ قرار پاتے, یا آپ شہید ہو جاتے. اور یہی ہوا کہ امام کا مقصد اقتدار کو جنگ و جدل کے ذریعے سے حاصل کرنا نہیں تھا, بلکہ امام یہ چاہتے تھے امر بالمعروف انجام دیں, اور اس مقصد کے لیے امام حسین آگے بڑھے تھے. اس میں یا آپ کامیاب ہو جاتے, اقتدار تک پہنچ جاتے. اقتدار کا لفظ چونکہ منفی ہے, یعنی آپ اسلامی حکومت قائم کر لیتے, یہ زیادہ بہتر ہے, اور یا آپ شہید ہو جاتے. اور نتیجے میں امام حسین شہید ہوئے. لیکن اس شہادت سے جو پیغام ہمیں ملا ہے وہ بہت عظیم پیغام ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر مفصل روشنی ڈالیں گے کہ امام حسین کے قیام کا مقصد امر بالمعروف تھا, تو یہ اگر واجب تھا تو رسول اللہ کے زمانے میں واجب ہوا ہوگا, تو رسول اللہ نے کیوں نہیں انجام دیا, امام علی نے کیوں نہیں انجام دیا, امام حسن نے کیوں نہیں انجام دیا. یہ وہ سوالات ہیں, اور پھر ضمنی سوالات ہم اپنے معاشرے میں اس کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز, جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت, گفتگو میں اخلاقی معیارات, گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل, ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی, اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل زیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر تیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں, تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے. آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com.